أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن ننفق في سبيلك آمين يا رب العالمين حضرات آج رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے آج رمضان کی 10 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے رات میرا ذہن ایک بات کی طرف منتقل ہوا تھا اور میں نے قرآن اکیڈمی میں تراویح کی نماز میں جو لوگ شامل تھے ان کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا تھا اس وقت آپ سے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اس سال ایک بہت عجیب اتفاق جسے ہم اس نے اتفاق کہیں گے یہ پیدا ہو گیا ہے کہ سارے جمعے رمضان مبارک کے نہایت اہم تاریخوں میں واقع ہو رہے ہیں آج جمعہ ہے 10 رمضان مبارک اور 10 رمضان مبارک یوم فتح مکہ ہے اگلا جمعہ ہوگا 17 رمضان المبارک اور 17 رمضان المبارک یوم البدر ہے یوم الفرقان ہے یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی کے دین کے غلبے کی عملی شکل کا ظہور شروع ہوا ہے غزوہ بدر میں اسی لیے اسے یوم الفرقان کہا گیا اور پھر اس کی کم از کم ملک عرب کی حد تک تکمیل ہوئی ہے فتح مکہ کے دن اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 10 رمضان مبارک تھا پھر جمعہ آئے گا 24 کو وہ آخری عشرے میں ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی خصوصی فضیلت ہے اسی آخری عشرے میں وہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر کے بارے میں ہم تعین کے ساتھ نہیں جانتے کہ وہ کون سی شب ہے یہ ضرور ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہے مزید اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی تاک راتوں میں ہے مزید اشارہ ملتا ہے کہ غالباً 27 شب ہے واللہ عالم لیکن میں جو بات آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیرت کی روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی ابتدا کی جو تاریخ آتی ہے وہ 24 رمضان مبارک ہے 24 شب تھی رمضان مبارک کی جس میں پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس اعتبار سے یہ تینوں جمعے جو ہیں آج کے جمعے سمیت بہت ہی قرآن جو ہے مبارک ہوا ہے کہ بہت اہم تاریخیں جو تاریخ اسلام کی ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان کا قرآن ہو گیا ہے، ان کا اجتماع ہو گیا ہے رمضان مبارک کے ان جمعوں کے ساتھ. یہ اشارہ اس لیے کیا ہے کہ ویسے تو رمضان مبارک کی ہر ساعت مبارک ہے، نہایت قیمتی ہے. اگر ہم اس کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ کر سکیں تو پھر اس کے لیے محنت اور سعی اور جد و جہد بھی اتنی ہی کریں گے، لیکن اس میں بھی مختلف اوقات جو ہیں ان کی خصوصی فضیلتیں ہیں. سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ آخری عشرہ ہے، اس کی تاپ راتیں ہیں. پھر یہ کہ جمعہ کا دن اور رمضان مبارک جہاں یہ دو جمع ہو جائیں وہ پھر ایک اور مبارک قرآن ہے. اس اعتبار سے ہر شخص اپنی اپنی استعداد اور ہمت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور نیکیوں کے اس موسم میں بہار سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی کوشش کرے. میں نے آج پھر وہ آیہ مبارک کا تلاوت کی ہے جو اس سے پہلے کئی جمعوں میں بھی سامنے آتی رہی ہے، لیکن مجھے آج اس کے صرف پہلے حصے کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. میں نے یہ بات بارہا آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ نے اپنی اس کتاب کی جو مدح فرمائی ہے مختلف مقامات پر، مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں، وہ بجائے خود ایک اہم موضوع ہے. قرآن مجید کا کوئی طالب علم اسی کو اپنے سامنے رکھے کہ قرآن مجید کا از اول تاخر مطالعہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اس کتاب کی مدح اور تعریف کن کن مقامات پر اور کن کن اسالیب میں کی ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی مفید ایک کوشش ہوگی. لیکن یہاں خاص طور پر قرآن مجید کے لیے تین الفاظ آئے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب اس کے بعد اس قرآن کے بارے میں بہت مختصر الفاظ میں کچھ بنیادی باتیں اللہ نے فرمائی تاکہ ہم اس کی عظمت کا کسی قدر اندازہ کر سکیں، اور چونکہ رمضان مبارک کی فضیلت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، تو اگر ہم قرآن مجید کی عظمت سے کچھ واقف ہوں گے تو اس ماہ مبارک کی فضیلت سے بھی آگاہ ہو سکیں گے اور پھر اس کے کما حقہ ہم محنت کر سکیں گے. فرمایا ہدل للناس، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے. دوسری بات وبینات من الہدا، ہدایت بھی کوئی گنجلک انداز میں نہیں، مبہم انداز میں نہیں، کوئی پہیلیاں نہیں بجھوائی گئی ہیں، کوئی معمے حل نہیں کروائے گئے ہیں، کوئی بہت ثقیل زبان استعمال نہیں کی گئی ہے، بلکہ بینات من الہدا. بین یہ اردو زبان میں لفظ مستعمل ہے، وہ چیز کہ جو از خود واضح ہو، روشن ہو. آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو جائے تو اب اسے اپنے وجود کے لیے کسی اور دلیل کی احتیاج نہیں ہے، وہ تو خود اپنے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے. تو بین شے وہ ہے جس کو واضح کرنے کے لیے کسی اضافی وضاحت کی ضرورت نہ ہو. تو فرمایا بینات من الہدا، یہ ہدایت کی نہایت روشن باتیں، روشن چیزیں، از خود واضح امور. اور تیسری چیز والفرقان، ابھی میں نے لفظ استعمال کیا تھا، یوم البدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. یوم الفرقان وہ دن جس نے کہ حق و باطل کو جدا جدا کر دیا. بات واضح ہو گئی کہ ایک طرف 1000 تیاری سے آئے ہوئے لوگ، کیل کانٹے سے لیس، بہت اسلحہ اس کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، اور مقابلے میں 313 تقریباً نہتے، سب کے پاس تلواریں تک نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، کل 2 گھوڑے، مقابلے میں 100 گھوڑوں کا ایک رسالہ، پورے اہتمام کے ساتھ. یعنی جہاں تک جسے آپ کہتے ہیں کہ رسالہ جو ہے وہ تو در حقیقت فوج میں اور جنگ کے موقع پر اہم ترین شے ہے، فیصلہ کن شے ہے، تو اس میں تو نسبت 1:50 کی تھی، کہاں 2 گھوڑے اور کہاں 100 گھوڑے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود جب فتح ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان آپ کے 313 نہتے صحابہ کو، تو گویا کہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید و نصرت کس کے شامل حال ہے، فرق ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا. تو جس طرح یوم البدر یوم الفرقان ہے، اسی طرح پورا قرآن مجید الفرقان ہے. اسی لیے آپ نے قرآن مجید کے لیے فرقان حمید کا لفظ بھی سنا ہوگا، قرآن مجید و فرقان حمید. فرقان وہ شے ہے جو فرق کر دے، علیحدہ علیحدہ کر دے، جدا کر دے، کہیں کوئی ابہام نہ رہے، کہیں کوئی اشکال نہ رہے. تو یہ جو تین اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں قرآن مجید کے بیان میں، ان میں پہلی بات تو یہ کہ ہدایت کا مفہوم کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے. اور آج میں ذرا تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی ہدایت کے چار پہلو یا اس کی چار ڈائمنشنز، یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور ہمیں گن کر انہیں یاد کرنا چاہیے. پہلے لفظ ہدایت کو سمجھیے، ہدایت کہتے ہیں رہنمائی، اگرچہ عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال بہت وسیع ہے. رہنمائی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا ہو تو آپ اسے بتا دیں کہ فلاں جگہ ہے، ادھر جاؤ، دائیں مڑنا، پھر بائیں مڑنا، پھر آگے جانا، پھر وہ چوک آئے گا، پھر ادھر جانا، پھر وہ اس جگہ تم پہنچ جاؤ گے. یہ بھی رہنمائی ہے، یہ بھی ہدایت ہے. اور یہ بھی رہنمائی ہے اور ہدایت ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہو جائیں اور اس کو اس منزل مقصود تک خود جا کر پہنچا دیں. پہلا قدم بھی رہنمائی ہے، اور وہ تکمیل جو ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ بھی رہنمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام میں اہل جنت کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور وہ حمد کیا ہے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور وہاں در حقیقت اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کل شکر اور کل سپاس اور کل تعریف اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز یہاں تک نہ پہنچ پاتے اگر وہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو ہدایت کا اشارہ کر دینا بھی رہنمائی، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی رہنمائی. پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھیے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، زندگی کی ابتدا سے لے کے اختتام تک کہیں گے. ادنا سے ادنا آدمی بھی کہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی بھی کہتا ہے، ایک عامی بھی کہتا ہے اور عالم و فاضل بھی کہتا ہے، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اپنی زندگی کی آخری سانس تک نماز پڑھے گا تو کہے گا اہدنا الصراط المستقیم. کیا معنی؟ کیا اسے ہدایت ملی نہیں؟ وہ ہدایت ملی ہے، لیکن ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہدایت کی تکمیل تو تب ہوگی جب بالفعل جنت میں داخلہ ہو جائے. کچھ پتہ نہیں کہ کسی بڑے سے بڑے نیک شخص کا قدم جو ہے عمر کی آخری منزل میں کہیں پھسل جائے اور وہ جہنم میں جا گرے. قرآن مجید میں سورہ آراف میں مثال ہے بالعام بن بعورا کی، کہ وہ شخص الذی آتیناہ آیاتنا، اس شخص کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، ولو شئنا لرفعناہ بہا، ہم چاہتے تو اسے اور بھی بلندی عطا فرماتے، ولکنہ اخلد الی اللمز، لیکن نفس کے ایک پھندے میں پھنس کر وہ شخص جو ہے وہ اپنا سارا کیا کرایا ضائع کر چکا اور وہ جہنم کے حوالے ہو گیا. ایک حدیث میں یہ تنبیہ آئی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک اب اس کا معاملہ بدل جاتا ہے اور وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور جہنم میں جا گرتا ہے. اس لیے کوئی بھی مرحلہ زندگی کا آخری سانس تک نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی بھی فرد نوع بشر کسے باشد اس ہدایت کی درخواست سے مستغنی ہو سکے کہ پروردگار مجھے ہدایت دے، یا ہدایت دیے رکھ، یا ہدایت پر استقامت عطا فرما، یا اور ہماری ہدایت میں اضافہ فرما. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اب آپ سب سے آخری مثال دے رہا ہوں، اور کون سی مثال رہ جائے گی؟ کیا حضور نے اپنی حیات دنیاوی کے آخری لمحے تک نماز ادا نہیں کی؟ اور اگر نماز ادا کی تو کیا اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں فرمائی؟ اور کیا اس کے آخر میں یہ الفاظ جو آئے اہدنا الصراط المستقیم؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے تو تابع دیگر کے رسد معلوم ہوا کہ اس ہدایت سے ہم کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے. تیسری بات اس ہدایت کے بارے میں یہ جانیے کہ اس کی چار ڈائمنشنز ہیں. قرآن مجید کی ہدایت نمبر ایک. یہ ڈائمنشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا جو سپیس کا کانسیپٹ ہے اس میں ہم تین اس کی سمتیں یا تین اس کی ابعاد یا ڈائمنشنز جانتے ہیں. لمبائی ہے, چوڑائی ہے, اونچائی یا گہرائی. اگر یہ گڑھا ہوتا, یہ بیسمنٹ ہوتا تو اسے گہرائی کہتے. یہ کمرہ ہے زمین کے اوپر تو یہ اونچائی ہے. اس کی لمبائی, چوڑائی اور تیسری یا گہرائی یا اونچائی. اور تین ڈائمنشن سے چھ اس کی اطراف وجود میں آئی. دو عرض ہیں, دو طول ہیں اور ایک فرش اور اس کا پھر ایک چھت ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل ایک تصور ہے فزکس کی دنیا میں کہ ٹائم از دی فورتھ ڈائمنشن آف اسپیس. یہ وقت جو ہے, زمان بھی مکان کی چوتھی ایک سمت ہے. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں چار سمتیں آج, تاکہ یہ حرف جو عدد ہے چار کا وہ آپ کے ذہن میں چپک جائے. اس کے لیے میں نے یہ پوری تفصیل بیان کی ہے کہ چار کو دو سے ضرب دیجئے تو آٹھ الفاظ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. نمبر ایک, قرآن کی ہدایت نظری اور فکری بھی ہے اور عملی بھی ہے, دونوں اعتبارات سے کامل. یہ ایک ڈائمنشن اس کی مکمل ہوئی. قرآن مجید کی ہدایت انفرادی بھی ہے, اجتماعی بھی ہے. ایک فرد کے لیے بھی ہدایت و رہنمائی ہے اور پورے نظام اجتماعی کے لیے بھی. انسان کا جو بھی نظام اجتماعی ہے, اس کے جو بھی پیچیدہ مسائل ہیں, اس کے جو بھی پرابلمز ہیں, اس کی جو بھی گتھیاں جو ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہیں, ان سب کا حل اس کے اندر موجود ہے. یہ رہنمائی نظری اور فکری اور علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے. یہ رہنمائی انفرادی بھی ہے, اجتماعی بھی ہے. نمبر تین, یہ رہنمائی عامی انسان کے لیے بھی ہے, جو پڑھا لکھا نہ ہو, عالم و فاضل نہ ہو, منطق کو نہ جانتا ہو, فلسفہ اور حکمت کی اسے ہوا نہ لگی ہو, اس کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے. اور سب سے بڑے فاضل اور بلند ترین حکمت اور فلسفے کی پہ معیار کے اوپر فائز انسان کے لیے بھی اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے. اس بود اور اس فصل کو ذہن میں رکھیے کہ ایک عامی انسان بھی اس سے محروم نہیں رہے گا, بلکہ ایسے محسوس کرے گا جیسے یہ کتاب اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. یہ کتاب جو ہے اس گویا کہ اس کا مخاطب ہے ہی وہ. اور ایک بڑے سے بڑا فاضل, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا حکیم, بڑے سے بڑا فلسفی بھی, جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت. ظاہر بات ہے کوئی ان کی اور کسی پہلو سے کوئی ان سے اختلاف کرے, کوئی علمی مسائل ہیں کہ جن میں آج کل بھی بڑی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں, میں اس میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ شخص کہیں بسم اللہ کے گنبد میں نہیں رہا, کہیں کسی ایک کنویں کے اندر اس کی زندگی محدود نہیں رہی. اس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے ہیں, اس نے اپنے دور کے پورے جو بلند ترین سطح پر ہے فکر کی, اس پر علم حاصل کیا ہے. اور اس نے صرف یہی علم حاصل نہیں کیا, اس نے جرمنی اور انگلستان میں جا کر علم حاصل کیا. آج جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں جرمنی اور انگلستان, تو یہ بالکل بے معنی سے الفاظ ہیں. آج تو ہمارا مزدور جاتا ہے, ان پڑھ آدمی جاتا ہے. چٹے ان پڑھ لوگ جو ہے وہ آپ کو انگلستان کے اندر مل جائیں گے, اعلیٰ ترین سوٹ بوٹ پہنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, لیکن معلوم ہے کہ وہ وہاں پر گئے ہوئے کسی مزدوری کے لیے. لیکن یہ آپ اندازہ کیجئے, آج سے 80 برس پہلے کا انگلستان اور آج سے 80 برس پہلے کا جرمنی, وہ جرمنی اور وہ انگلستان, وہاں وہ شخص گیا ہے اور وہاں جا کر اس نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یہ سارا دانش اور یہ اس کی تہذیب. اور اس نے کہا کہ اس تہذیب کے یہ ساری کی ساری جو ہے مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. جس شخص نے اس نے قریب جا کر ایک محکوم قوم کا فرد گیا ہے وہاں پر, وہ اس وقت حاکم قوم کا فرد نہیں تھا, آزاد قوم کا فرد نہیں تھا. پھر یہ کہ اس نے وہاں فلسفہ پڑھا ہے, اعلیٰ ترین علمی سطح پر ادب اور فلسفے کا مطالعہ کر کے, اور پھر اگر اسے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, اگر کوئی سکون حاصل ہوا ہے اس کے ذہن اور فکر کی جو علمی پیاس تھی اسے اگر سیری ہی ملی ہے تو قرآن مجید کے دامن میں آ کر, تو معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ دوسری ڈائمنشن جس کو ذہن میں رکھیے. قرآن مجید کی ہدایت علمی بھی ہے, نظری اور فکری بھی ہے, لیکن عملی بھی ہے. قرآن مجید کی ہدایت انفرادی سطح پر بھی ہے اور بلند ترین منزلیں جو ہو سکتی ہیں اجتماعی زندگی کی ان کے لیے بھی ہے. قرآن مجید کی ہدایت ایک عامی انسان کے لیے بھی ہے اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور عالم و فاضل کے لیے بھی ہے. اور چوتھی ڈائمنشن, قرآن مجید کی ہدایت آج سے 1400 برس کے لیے پہلے کے لیے بھی تھی اور یہ تا قیام قیامت. ابھی کتنا اور علم کا دائرہ وسیع ہو جائے گا, کتنا اور خزانہ جو ہے انسانی معلومات کا جو ہے وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا, آج ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. جیسے کہ آج سے 100 برس پہلے آج کی جو کیفیات ہیں ان کا اندازہ ممکن نہیں تھا. لیکن یہ یقین رکھیے کہ انسان کا علم, انسان کا فکر, انسان کا فہم جہاں تک بھی پہنچے گا تا قیام قیامت, اس کی رہنمائی کی کامل ضرورتیں اس قرآن مجید سے پوری ہوگی. تو یہ چار ڈائمنشن ذہن میں رکھیے. اب میں ان کو بوائل ڈاؤن کر رہا ہوں کہ جو شخص قرآن مجید کا یہ فہم اور فکر اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ دو اس کے درجوں کو اپنے ذہن میں ڈسکریٹلی علیحدہ علیحدہ معین طور پر ان کا ایک شعور حاصل کرے. اور اس ضمن میں میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو میری کتاب ہے جس کا بارہا ذکر ہوا ہے, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, میں نے اس میں 5 حقوق معین کیے ہر مسلمان پر کسے باشد. اس کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہر شخص کی وسعت جو ہوگی اسی کے مطابق اس کی رسپانسبلٹی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی وہ اسی کے مطابق ہوگی. لیکن یہ کہ بہرحال یہ 5 چیزیں ہر ایک پر عائد ضرور ہوتی ہیں. نمبر 1, اسے مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے. اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ ایمان. نمبر 2, اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت, اس کے لیے تلاوت اور قرات اور مختلف الفاظ ہیں, مختلف اصطلاحات ہیں. نمبر 3, اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اس میں میں چاہتا ہوں کہ 2 اصطلاحات جو میں نے معین کی ہیں, ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر قرآن. آج اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہیں فہم قرآن کے ضمن میں اس کے یہ 2 درجے آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. باقی بات وہ پوری کر لوں. چوتھی چیز کیا ہے, چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا جیسا کہ اس پر عمل کا حق ہے. اس کے ضمن میں بھی 2 اصطلاحات, حکم بالقرآن اور اقامت قرآن, اقامت ما انزل من اللہ. اور آخری حق کیا ہے؟ اس کو دوسروں تک پہنچائے, اپنی امکانی حد تک اس کی دعوت و تبلیغ پر کمر بستہ ہو جائے. یہ 5 حق ہیں جو ہر مسلمان پر اس کی صلاحیت اور استعداد اور وسعت و مقدرت کے اعتبار سے اسی کی مناسبت سے قرآن مجید کے ضمن میں عائد ہوتے ہیں. ان میں اب دیکھیے 5 کا جو درمیانی ہے وہ 3را ہے, وہ ہے تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن. یہ تذکر اور تدبر میں فرق کیا ہے؟ سورہ قمر قرآن مجید میں ہے 27 پارے میں, 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک الفاظ فرمائے ہیں, ریپیٹ ہو کر یہ الفاظ آئے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے, یاد دہانی کے لیے, رہنمائی کے لیے, تذکر کے لیے, تو ہے کوئی اس سے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تیار؟ ہے کوئی جو آمادہ ہو؟ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید انتہائی آسان کتاب, جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر یہ نہ ہوتی تو عامی انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھاتا؟ ایک جو شخص کے عالم و فاضل نہیں ہے پھر وہ اس کے لیے اس میں ہدایت نہ ہوتی. ایک اعتبار سے اللہ نے اسے انتہائی آسان بنا دیا ہے. زبان انتہائی سلیس استعمال ہوئی ہے, جسے ادب میں کہا جاتا ہے سہل ممتنع. ایسی زبان اتنی آسان, اتنی آسان کہ ایک انسان اگر اس زبان کے اندر اپنے مفہوم کو ادا کرنا چاہے تو اسے مشکل محسوس ہو. کسی عالم و فاضل آدمی کے لیے ثقیل الفاظ میں اپنے مفہوم کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو اپنی بلند سطح سے نیچے اتر کر آسان زبان میں اس مفہوم کو دوسروں تک پہنچانا یہ مشکل ہوتا ہے. اسی لیے سہل ممتنع کہلاتا ہے, وہ آسانی جو انسان کے بس میں نہیں ہے. قرآن مجید سہل ممتنع کی مثال ہے. قرآن کہتا ہے عربی مبین, روشن عربی, صاف عربی میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. پھر اس کا اسلوب ایسا ہے کہ ایک شخص ذرا سا, ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے چاہے وہ ابتدائی درجے کا ہو, کم سے کم شرط یہ ہوگی کہ اتنی عربی زبان ضرور آدمی سیکھے کہ ایک براہ راست کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو جائے. یہ اس کے بغیر آپ فہم قرآن کی بات نہ کیجئے.
اس کے بغیر تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے، ثواب ملے گا اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی اپنی ایک میوزک ہے، ملکوتی ڈیوائن میوزک ہے، اس کا ایک غنا ہے. اگر اچھی قرآن قرآن کی ہو تو اس سے غیر محسوس طریقے پر بھی روح کو غذا ملتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ چینلز اوپن رہیں گے، لیکن جس کو فہم قرآن کہا جاتا ہے، اس کا کچھ فہم، اس کا کچھ علم، اس کی شرط لازم، کم سے کم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی عربی زبان انسان ضرور سیکھے کہ پھر وہ ہر وقت ترجمہ دیکھنے کا محتاج نہ رہے. کہیں بہت ثقیل لفظ آ گیا ہے، کوئی بہت ہی قرآن مجید میں شاذ کوئی لفظ استعمال ہوا ہے وہ آ گیا ہے، اس کے لیے نگاہ ہٹ جائے، آدمی دیکھ لے. لیکن یہ کہ پہم اس کا معاملہ یہ ہو کہ متن پڑھا، پھر ترجمہ دیکھا، پھر گئے متن پہ کہاں چھوڑا تھا، پھر وہاں سے پڑھنا شروع کیا، تو اس سے جو اس کی تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو آپ کے ذہن اور فکر کے اوپر اس کے اثرات مترتب ہونے چاہیے وہ نہیں، اور آپ کے دل پر جو اس کا نزول ہونا چاہیے وہ محال مطلق ہو جاتا ہے. یہ میں نے لفظ استعمال کیا علامہ اقبال کے ان شعر سے مستعار لے کر کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. پوری تفسیر کشاف پی جائیے، اگر قرآن آپ کے دل پر نہیں اترا ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ آپ علماء پر دھوس جما سکیں گے حوالے دے کر اور اس کی عبارتیں کوٹ کر کے، لیکن یہ کہ جو اندر جذب ہونا ہے، اور آپ کو معلوم ہے پانی وہی مبارک ہے جو زمین میں جذب ہو. جو زمین میں جذب ہی نہ ہو تو وہ پانی مبارک کہاں رہا، وہ تو نکل گیا. کلر زمین پڑی ہوئی ہے، پانی جو ہے اس پہ جذب ہی نہیں ہو رہا، اس کے اوپر تہ جمی ہوئی ہے، پانی بہ جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ زمین کو حاصل ہوگا. جب تک کہ پانی زمین میں جذب نہ ہو، جب جذب ہوتا ہے تو اب اس میں سے اس کی برکات کا ظہور ہوگا، اس کے اندر جو خزانے مزمر ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہماری فطرت کے اندر اللہ نے جو خزانے رکھے ہوئے ہیں یہ نکلتے ہیں کب؟ جب کہ قرآن مجید ہمارے دل میں جذب ہو، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اتنی عربی جاننا ضروری ہے. تو ایک ہے تذکر بالقرآن، جس کی شرط لازم صرف یہی ہے، نیت صحیح ہو، انسان جو ہے واقعتاً طلب ہدایت کے لیے قرآن پڑھ رہا ہو، صرف ثواب کے اصول کے لیے کر رہا ہو، تو پھر ظاہر بات ہے اس کا علم و فہم تو حاصل نہیں ہوگا. لیس للانسان الا ما سعی، اور جو حضور نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اگر صرف ثواب پیش نظر ہے تو ثواب ہی ملے گا، اور اگر اس کے علم اور ہدایت کا حاصل کرنا مقصود ہے تو پھر اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ ایک تو نیت درست ہو، اور نمبر دو یہ کہ کم سے کم اتنی عربی ضرور آتی ہو. میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں ان چیزوں پر اپنے اس کتابچے میں. اور دوسرا درجہ ہے تدبر قرآن. تدبر کے کیا معنی ہے؟ انسان منہمک ہو جائے، غرق ہو جائے، مستغرق ہو جائے، قرآن مجید ہی اس کا اوڑھنا بچھوڑا بن جائے، گویا کہ جیسے کہ انسان کو دھن سوار ہو جاتی ہے، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرنا. اور وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی گہرائیاں اتھاہ ہیں، کہیں اس کی تہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات غیر محدود لا متناہی، اس کا کلام بھی لا محدود اور لا متناہی ہے. نہ اس کا کوئی کنارہ ہے، یہ نا پیدا کنار سمندر ہے، ایسا سمندر جس کا کنارہ ہے ہی نہیں. ہمارا تصور سمندر کا وہ ہے بڑے سے بڑا ہو، اٹلانٹک اوشن ہو، پیسیفک ہو، بہرحال کنارے ہیں، لیکن یہ قرآن وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. اور بڑے سے بڑے سمندر کا بھی 6-7-8 میل پر جو ہے وہ بہرحال اس کی تہ آ جائے گی. قرآن وہ ہے خزانہ علم اور حکمت اور معرفت کا جس کی کوئی تہ نہیں ہے، یہ اتھا ہے. لہذا پوری پوری زندگیاں کھپا کر، اپنی تمام بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بھی قرآن مجید کا تدبر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لگے رہیں گے. اور در حقیقت یہ جان لیجئے، وہ جو میں نے 4 ڈائمنشنز آپ کو گنوائی تھی، اب ان کے حوالے سے اس بات کو سمجھیں. عامی انسان کے لیے جو اس کی ہدایت اور رہنمائی ہے وہ صرف تذکر سے حاصل ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اس کو آسان بنا دیا. لیکن تمام آنے والے ادوار کے لیے، اور فلسفہ و حکمت کی اعلیٰ ترین سطح پر، اور تمدن کے پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اس قرآن مجید کے معدن کی کھدائی کرنی پڑے گی، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کے اندر تو آپ کو پھر اب اس کے اندر غوطہ زنی کرنی ہوگی. اس کی شرائط بڑی کڑی ہے، اس کے لیے تو پوری زندگی لگانی ہوگی. عربی زبان کا یہ میں نے تفصیل سے لکھ دیا ہے اس کتاب میں، تدبر قرآن کا چیپٹر علیحدہ ہے. اس کے لیے تو عربی زبان کا اعلی ذوق انسان کے اندر جو ہے، اگر اس کا اعلی ذوق پیدا نہیں ہوگا تدبر نہیں کر سکے گا. پھر یہ اپنے ذرف ذہنی کو وسیع کرنا، دنیا کے جو اس وقت علوم ہیں اس کا خزانہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے دماغ میں لائیں گے تو آپ کے اپنے ذہن کا برتن وسیع ہوگا. میں سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، پانی آپ کو لینا ہے، لیکن آپ پانی لے سکیں گے اتنا ہی جتنا برتن آپ کے پاس ہے. ایک اگر گیلن کی آپ کے پاس کوئی بالٹی ہے تو ایک گیلن ہی لے سکتے ہیں، سمندر میں تو پانی جو ہے وہ اتھا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی محدودیت ہے، آپ اس سے لے سکتے ہیں اپنے اس برتن کی وسعت کے مطابق. بالکل اسی طرح قرآن کے علم و حکمت کا خزانہ اتھا ہے، لیکن اس سے آپ تو لیں گے اپنے ذہن کی وسعت کے مطابق. ذہن ہی چھوٹا سا ہے، اس کے اندر کچھ معلومات ہے ہی نہیں، اس نے غور و فکر کے کوئی مراحل طے کیے ہی نہیں، اس نے خرد کی گتھیاں سلجھائی ہی نہیں، اس کے سامنے پرابلمز ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں معاشیات کے پرابلمز کیا ہیں اور سیاسیات کے کیا ہیں اور دستور و قانون کے کیا ہیں، تو اسے قرآن سے کیا ملے گا؟ اسے تو اپنے اسی ذہنی سطح کے مطابق ملے گا. تو قرآن مجید کا اس علمی سطح پر اس تدبر قرآن کا حق ادا کرنا، یہ تو یوں سمجھئے کہ کانٹینیوس پروسیس ہوگا، مستقل جاری رہنے والا عمل ہوگا. بدقسمتی سے یہ موضوع بالکل ذرا دوسری طرف بات نکل جائے گی، لیکن یہ بات جان لیجئے اختصار کے ساتھ کہ ہمارا زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کے ساتھ اس تدبر کا جو عمل تھا اس کو ایک جگہ پر آ کر ترک کر دیا، وہ جامد ہو گیا، وہاں ایک جو ہے فل سٹاپ ایسا لگا ہے کہ پھر ہم نے آگے بڑھنے اور غور و فکر کو جاری رکھنے کے عمل کو جو ہے ترک کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں زوال کا آغاز ہو گیا، یورپ کو ہم نے جگا دیا تھا، ہوشیار کر دیا تھا، بیدار کر دیا تھا اور یہ قیمتی متاع اس کے حوالے کر دی تھی، وہ جاگا اور آگے بڑھتا چلا گیا اور ہم اس کے بعد، اس لیے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو لازماً پیچھے جائیں گے. یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ پر کھڑے رہ جائیں. ہمارا تنزل اور ادبار شروع ہوا، ان کی ترقی اور ان کے اقبال کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد ہم ان کے بھکاری بن گئے، علم میں ان کے بھکاری، نظریات میں ان کے بھکاری، فنون میں ان کے بھکاری، تہذیب میں ان کے پجاری، بلکہ بھکاری نہیں، ان کی ہر شے کو پوجنے والے، ان کی اقدار ہی گویا کہ اقدار ہے. جو اکبر الہ‌آبادی نے کبھی کہا تھا کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. انگریزی اخبار میں بات چھپی ہے تو اس میں تو شک و شبے کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ بھی آپ سمجھیے کہ آج سے 70-80 سال پہلے کی جو فضا تھی، یہ اس کی بات ہے جو کہی جا رہی ہے. بہرحال میں آج یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے حوالے سے کچھ عملی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور مجھے آپ آج صفائی کے ساتھ ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت تو بعد میں آئے گی. آج مجھے آپ سے کچھ چندہ مانگنا ہے. اس چندے کے لفظ کو انڈر لائن کر لیجئے اور ذہن اپنے آپ کو تیار کیجئے اس کام کے لیے. وہ چندہ کیا ہے وہ میں ابھی عرض کروں گا، لیکن اس کی تمہید کیا ہے کہ ہمیں اس قرآن کے ضمن میں، فہم قرآن کے ضمن میں دو سطحوں پر کام جاری رکھنا ہے. پہلی سطح، عوامی سطح پر قرآن کا علم پھیلتا رہے، عوام کو بھی قرآن کی طرف راغب کیا جائے، کوئی ایسا ذریعہ کہ عمومی نشر و اشاعت ہو، لوگوں تک بات پہنچے، متعارف ہو وہ قرآن سے. وہ تو ابھی تک اسے ایک مذہبی مقدس کتاب سمجھتے رہے، اس سے زیادہ یہ کہ یہ کوئی ہدایت کا خزانہ ہے، یہ کوئی علم اور معرفت کی کان ہے، یہ تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں. لہذا ایک کام عوامی سطح پر کرنے کا، عوامی درس قرآن ہو، عوامی درس قرآن کے حلقے ہوں، چرچا ہو، ترجمہ قرآن ہو. اس ضمن میں اب میں اس وقت یہ نہیں عرض کر سکتا، آپ لوگوں میں سے اکثر کے سامنے ہے جو مسائی میری گزشتہ 21 برس میں اس شہر میں جاری رہی ہیں، اور الحمدللہ کہ وہ اب صرف اس شہر میں نہیں ہے، اس کا عالمی سطح پر اس وقت ایک چرچا ہے. میں آپ سے دعوے کے ساتھ اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ پورے روئے عرضی پر جہاں بھی اردو بولنے والا کوئی شخص ہوگا، جہاں کہیں بھی پہنچے، وہ آسٹریلیا ہو، جنوبی افریقہ ہو، وہ یورپ ہو اور وہ امریکہ ہو، وہاں کیسز آج میرے پھیل رہے ہیں، چل رہے ہیں، کاروں میں لوگ سن رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ در حقیقت ایک عمومی سطح پر بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کی توفیق دی اور اس نے قبول فرما لیا، اس کا یہ سارا ظہور ہے. اسی طرح کتابوں کا سلسلہ ہے، اسی طریقے سے مطبوعات کا معاملہ ہے، قرآن کانفرنسیں ہیں، قرآن تربیت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس عوامی سطح پر، ایک عوامی سطح پر تحریک، ایک حرکت، ایک بات کہ قرآن مجید کی طرف توجہات دوبارہ ہو جائیں، قرآن مجید سے عوامی سطح پر لوگوں کا تعارف ہو جائے. ایک کام تو کرنے کا یہ ہے جس کے بارے میں اس وقت مجھے کچھ مزید عرض نہیں کرنا ہے. دوسرا کام جو شروع سے میرے پیش نظر تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں 1965 کے اواخر میں یہاں منتقل ہوا ہوں لاہور اپنی اس جد و جہد کو عملی آغاز کے لیے. اس کے بعد جو اولین میری دو کتابیں چھپے ہیں وہ ایک یہی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اور ایک ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام دوبارہ ایک زندہ طاقت بن کر ابھرے, پھر ایک نظام جو ہے قرآن کا دنیا کے سامنے آئے, قرآنی تہذیب, قرآنی تمدن, قرآنی سیاست, قرآنی اقتصادیات کا دنیا میں صرف علمی سطح پر چرچا نہ ہو بلکہ بالفعل اس کا ایک نظام دنیا میں قائم ہو, تو اس کے لیے بڑے گہرے تشخیص کی ضرورت ہے کہ اس وقت علم اور فکر کی سطح پر کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. مغربی فکر اور فلسفہ اور مغربی نظریات اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر جو ہے وہ پورے گلوب کو انگلف کیے ہوئے ہیں, پورا کرہ ارضی جو ہے وہ اس کی گرفت میں آیا ہوا ہے. جیسے کہ اس سطح ارضی پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فضا موجود نہ ہو, ہوا ہے, اسی طریقے سے پورے گلوب کے اندر یہ جراثیم جو ہیں اس کا ایک سسپنشن موجود ہے, اس میں مادہ پرستی ہے, اس میں الحاد ہے, اس میں دنیا پرستی ہے, اس میں اصل مقصود و مطلوب دنیا کا بن جانا ہے, اس کی جو تہذیبی اقدار ہے, اس کا جو علمی نقطہ نظر ہے, یہ پورے گلوب کو اس نے ہڑپ کیا ہوا ہے اور اپنے تسلط کے اندر لیا ہوا ہے. تو آسان کام نہیں ہے اس پورے تسلط مغربی فکر کا جو استیلا ہے اس کو ختم کر کے اور ایک جوابی تحریک برپا کرنا کہ بلند ترین علمی سطح پر قرآن کی بات آئے. ایک وہ بات میں کر چکا ہوں, عوامی سطح پر قرآن کی دعوت و تبلیغ وہ اپنی جگہ پر کرنے کا ایک کام ہے, لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی معنی میں نشأت ثانیہ ہو, اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ اسلام پھر ایک غالب نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو کرہ ارضی پر, تو پھر اس کے لیے اعلیٰ ترین علمی سطح پر بات ضروری ہوگی, اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی, اس کے لیے نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا, پھر ان نوجوانوں کو آمادہ کرنا ہوگا, ایسی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اتنے موٹیویٹ ہو جائیں کہ اپنے اعلیٰ ترین کیریئرز کو وہ خیر بات کہہ کر ہم تن تعلیم و تعلم قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس کام میں لگ جانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کام پھر ان کی تربیت ہے, ان کو مناسب ماحول فراہم کر کے دینا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں اگر اس طریقے سے کہیں آپ تیار کر رہے ہوں تو ان میں سے چند ہی دانے نکلتے ہیں کہ جن میں واقعتاً کوئی کریٹو ورک کرنے کی صلاحیت ہو, کوئی تخلیقی کام کر سکے. تخلیقی سے ذرا کم تر درجے میں تحقیقی کام ہوتا ہے, ریسرچ ورک ہے, آپ نے 100 کتابیں پڑھی ہیں, ادھر ادھر سے چیزوں کو جوڑ کر کوئی نیا آئیڈیا آپ نے پیش کر دیا ہے. تو تخلیقی پھر تحقیقی, اس سے نیچے اتر کر تدریس تو ہے بڑے پیمانے پر, وہ جو علمی کام اگر نہیں کر سکتا تو اسی دعوت قرآنی کی عوامی سطح پر تدریس و تبلیغ کا کام تو کر سکے. تو مختلف جو ہیں جتنے بھی نوجوان اس کام میں آئے ان کو پھر اس کام کے اندر لگانا, ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کی سفٹنگ کرنا, انہیں علیحدہ علیحدہ کرنا کہ جو تخلیقی کام کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو اس کام کے لیے جو اس کے لیے مناسب چیزیں ہیں وہ فراہم کی جائیں, اس کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں, جو تحقیقی کام کر سکتا ہے اس کے لیے مناسب ماحول تیار کیا جائے, اور جو لوگ اس سے بھی نیچے اتر کر کم سے کم تبلیغ اور عوامی سطح پر قرآن مجید کا تعارف جو میں نے نمبر 1 پر آج بیان کیا ہے اس کی صلاحیت رکھتے ہوئے اس کام کے اندر لگ جائیں. یہ ہے در حقیقت وہ نقشہ کار جو 1967 میں مئی کے مہینے میں, یہ آج مئی ہی کا مہینہ ہے, مئی 1967 میں میں نے وہ مضمون لکھا تھا جو اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے وہ تباہ ہوا ہے. اس کے بہت سے ایڈیشن اس کے بھی نکلے ہیں. میرے اس پورے کام کے اصل میں بنیادی کتابچے یہی دو ہیں, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام. میں نے اسی میں اسی کتابچے میں قرآن اکیڈمی کا تصور پیش کیا تھا. یہ 1967 کی بات ہے, آج 1987 ہے, پورے 20 برس گزر چکے ہیں, اور میں دنیا میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت انسانوں میں سے سمجھتا ہوں, اللہ کا بہت بڑا فضل اپنے اوپر سمجھتا ہوں. ایک شخص کے لیے اس سے بڑی خوشائن بات کیا ہوگی کہ وہ ایک خواب دیکھتا ہے. 1967 میں وہ ایک خواب تھا کہ ایک اکیڈمی ہو, اعلیٰ سطح کا ادارہ ہو, اس میں نوجوان ہو, وہ ہمہ وقت اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقت کرنے کے ارادے سے آئیں, وہاں ایک لائبریری کا بھی اہتمام ہو, درس و تدریس بھی ہو, ان کو ایک مناسب ماحول فراہم کیا جائے. یہ خواب تھا, 1967 کا خواب, اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ خواب کبھی مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا تھا. دار الارشاد کے نام سے کلکتے میں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. وہ ابوالکلام, بارہا میں نے کہا ہے مجھے دلچسپی اس ابوالکلام سے ہے جو سن 12 سے سن 20 تک ہمیں نظر آتا ہے، ابو الہلال اور البلاغ والا ابو الکلام، حزب اللہ قائم کرنے والا ابو الکلام، قرآن اور جہاد کی طرف لوگوں کی توجہات کو مبذول کرانے والا ابو الکلام، جب اس نے یہ کام کیا تو دار الارشاد بھی قائم کیا۔ میرے اس کتابچے کے اندر اس کی وہ عبارتیں ہیں، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کوٹ کیا ہے میں نے، کہ ایسے ہمیں مبلغین چاہیے کہ نوجوان تعلیم یافتہ مبلغین جو قرآن مجید کے علم و حکمت کے پرچارک بن جائیں اور اس کے صرف علم کے نہیں عمل کے بھی نمونہ بن کر لوگوں کو دکھائیں۔ اس کے لیے دار الارشاد کے نام سے ادارہ قائم کیا، لیکن اس کے بعد سن 20 میں افسوس کہ وہ کچھ علماء کی مخالفت کی وجہ سے بددل ہو کر وہ کام چھوڑ گئے۔ پھر وہ کانگریس میں جو شامل ہوئے تو اپنی پوری زندگی جو ہے 38 برس انہوں نے اس کانگریس کی نظر کر دیے، لہذا جب سیاسی دلچسپیاں اور مصروفیات زیادہ ہو گئیں تو دار الارشاد بھی ٹھپ ہو گیا، وہ کام آگے نہیں چلا۔ دوسری مرتبہ اس خواب کو دیکھا ہے ایک اور عظیم شخص نے، ایک اعتبار سے اس دور کا عظیم ترین شخص، ایک اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ کلی فضیلت نہ سمجھیے، جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتبار سے علامہ اقبال میرے نزدیک اس دور کی عظیم ترین شخصیت ہے۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا دارالاسلام کا خواب، وہ دارالارشاد تھا، یہ دارالاسلام ہے، کہ ان کے ایک معتقد نے ان سے کہا کہ میرے پاس زمین بھی ہے، پیسہ بھی ہے، میں کچھ ادارہ دین کی خدمت کا قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چودھری نیاز علی صاحب، اب وہ دفن ہیں جوہر آباد میں، یہاں آ گئے تھے ہجرت کے بعد، یہ ایک سول انجینئر تھے، انہوں نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا، معتقد تھے علامہ اقبال کے، ریٹائر ہو کر آ گئے تھے، فارغ بھی تھے، زمیندار بھی تھے، بڑے پیسہ کافی تھا، تو جب انہوں نے یہ کہا تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میری بہت عرصے سے خواہش تھی، اگر تم اس کو پورا کر سکو تو کرو۔ انہوں نے پوچھا انہیں اور کیا چاہیے تھا، وہ تو خود پیشکش کر رہے تھے کہ کہیں دیہات شہر کی فضا سے کہیں باہر دور کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں مسلمان گریجویٹس کو رکھا جائے۔ یہ گریجویٹ بھی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سن 32-33-34 کا گریجویٹ، آج کا گریجویٹ نہیں، آج کا گریجویٹ تو پرائمری کے برابر کا ہو کر رہ گیا ہے، اس سے زائد اس کی وقت اور حیثیت نہیں رہی، لیکن اس وقت کا گریجویٹ، کہ گریجویٹس کو وہاں رکھا جائے اور انہیں قرآن مجید پڑھایا جائے۔ اب ظاہر بات ہے گریجویٹس کو قرآن ہمارے ہاں کے عام مولوی تو نہیں پڑھا سکتے تھے، انہوں نے جو چیزیں پڑھی وہ ان مولویوں نے پڑھی نہیں، ان علماء کے کورس میں وہ شامل نہیں، وہ اشکال پیش کریں گے تو کیسے حل کریں گے۔ لہذا پھر وہ ادارہ بنا، دارالاسلام کی عمارتیں بنوائیں، اس کے بعد ایک خط لکھا علامہ اقبال نے الازہر کے، اس وقت کے جو عالم اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی الازہر مصر کی، اس کے ریکٹر کو خط لکھوایا کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو جدید علوم پر بھی نگاہ رکھتا ہو، جدید فکر پر بھی نگاہ رکھتا ہو، اور ہمارے نوجوان گریجویٹس کو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عربی یہ نہیں جانتے، ظاہر بات ہے کہ وہ عربی میں پڑھائے گا تو یہ کیا سمجھیں گے، اور اردو وہ نہیں جانتا پڑھانے والا، تو 20 کی زبان انگریزی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے انگریزی پڑھی ہے، وہ اگر انگریزی میں پڑھا سکے۔ وہاں سے معذرت کا خط آ گیا کہ نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں۔ وہ اسکیم وہاں ٹھپ ہو گئی، ادارہ ضرور بنا لیکن جو اصل اسکیم تھی وہ نہیں چل پائی۔ وہی خواب سن 67 میں دیکھا علامہ اقبال کا، میں بھی معتقد ہوں، مجھے بھی ان سے ایک نسبت باطنی ہے، پھر مجھے تو مولانا ابو الکلام آزاد سے بہت ہی زیادہ نسبت باطنی ہے جس کا میں مدعی ہوں، صرف اس تخصیص کے ساتھ کہ وہ ابو الکلام، بات کے ابو الکلام سے مجھے بحث نہیں۔ لہذا میں نے بھی یہ خواب سن 67 میں دیکھا، قرآن اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ ہو، اعلیٰ ترین اس میں جو ہماری یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہوں، ایم اے کر چکے ہوں، ایم ایس سی کر چکے ہوں، ایم بی بی ایس کر چکے ہوں، اور انجینئرنگ کر چکے ہوں، جو ادھر سے فارغ التحصیل ہو جائیں وہ اب آئیں، وہ عربی سیکھیں، وہ استعداد بہم پہنچائیں، وہ قرآن میں غوطہ زنی کے لیے جو ضروری صلاحیتیں ہیں وہ بہم پہنچائیں، تاکہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دے کہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی ہدایت اور رہنمائی، اس دور کی اجتماعیت کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی، اس کو وہ پیش کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ آئیڈیا تھا سن 67 میں جو میں نے مضمون لکھا۔ الحمدللہ اس میں یقیناً آپ حضرات کا تعاون شامل ہے، میرا خون پسینہ بھی لگا ہے، میری راتیں اور میرے دن بھی اس میں کھپے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک اکیلا چنا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، اسے کچھ نہ کچھ معاونین، ساتھی، مددگار درکار ہوتے ہیں، یقیناً مجھے وہ مدد ملی ہے تو یہ کام ہو سکا ہے۔ قرآن اکیڈمی وجود میں آئی، اس میں ہم نے رفاقت اسکیم شروع کی۔ ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، مجھے ابھی ایک صاحب نے بتایا، ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کی تقریر سے قبل 2 منٹ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہی بات کہی تھی مولانا عبید اللہ سندھی نے رحمت اللہ علیہ، جب ان کی جلاوطنی ختم ہوئی اور وہ ہندوستان واپس آئے تو وہ ان کا فرمانا ہے کہ سیدھے امرتسر گئے اور مولانا ثناء اللہ امرتسر ہی کے ہاں وہ مہمان تھے. وہاں جیسے ہوتا ہے مساجد میں کوئی درس قرآن کی کوئی محفل ہو رہی تھی اور مولانا وہاں درس دے رہے تھے, تو وہاں مولانا عبید اللہ سندھی نے جا کر اور گریبان سے پکڑ لیا. وہ شخص بڑا ملنگ قسم کا آدمی تھا اور بہت درویش, اس کو ان چیزوں کی اور یہ پروٹوکول اور یہ ادب مدب جو ہے وہ بہت سی منزلیں طے کر چکا تھا, لہذا یہ چیزیں اس کے راستے میں حائل نہیں ہوتی تھیں. تو گریبان سے پکڑا, یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ چشمدید گواہ اس وقت, اور پکڑ کر کہا کہ مولوی صاحب کیا ان کو قرآن پڑھا رہے ہو, یہ جو تمہارے سامنے آتے ہیں روز نماز پڑھنے کے لیے ان کو قرآن پڑھا کر کیا لوگے, جاؤ نوجوانوں کے پاس انہیں قرآن پڑھاؤ, مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے, معاملہ جو ہے زندگی کی زمام کار ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے, اگر قرآن پڑھانا تو انہیں پڑھاؤ. اور یہی بات اصل میں مجھے آج جب سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک اس عرض لاہور میں درس قرآن دیتے رہے اور روتے رہے. وہ ان کی اگر وہ تقریریں سننے والے آج بھی یہاں موجود ہوں گے, بارہا کہتے تھے کہ اے لاہوریوں تم اپنے لخت جگر کو 1400 برس انگریزی نظام تعلیم کے حوالے کرتے ہو, گریجویٹ بنواتے ہو, یہ 14 سال ہمارے پاس بھیجو, ہم انہیں دین پڑھائیں, ہم انہیں علم سکھائیں, ہم وہ خزانہ جو ہمارے پاس علم و حکمت کا ہے وہ انہیں دیں. لیکن کتنے لوگ متوجہ ہو یہ آپ سب کو معلوم ہے. یہ سرحدر حقیقت, یہ جو غفلت ہے عوامی سطح پر, یہ عدم تعاون جو ہوتا ہے ایسے کاموں کے ساتھ, جو بھی اس کے لیے اپنی محنت کرتا ہے وہ اپنا اجر و ثواب اللہ کیا محفوظ کر لیتا ہے. آپ تعاون نہیں کریں گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس نے اگر اپنے آپ کو کھپا دیا, اپنی زندگی لگا دی, وہ اگر بددل ہو کر چھوڑ نہیں گیا اس راستے کو, آخری سانس تک اگر وہ اس بات کے لیے پکارتا رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ جو اس پر چھاپا مار سکے. لیکن اصل میں لوگ ناکام ہوتے ہیں, لوگ جو ہیں ان کے اوپر حجت قائم ہوتی ہے, ان کی جواب دہی اللہ کے ہاں کڑی ہو جاتی ہے. اگر مولانا احمد علی کے قریب کوئی شخص نہیں آیا اور اسے معلوم ہی نہیں کہ کوئی مرد درویش ہے جو اس کی ندا لگا رہا ہے, وہ اتنا جواب دہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں جتنا وہ لوگ کے جو بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے اور تلمس کا انداز اختیار کرتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو ادھر راغب نہیں کیا. انہوں نے ان کو لگایا تو انہیں دنیاوی کیریئرز کے اندر وہ انجینئر بنے اور ڈاکٹر بنے اور یہ بنے اور وہ بنے, اور انہیں اس دولت سے انہوں نے محروم رکھا. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور یہی بات آج میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں, پہلے بھی کہی ہے لیکن آج میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ میری آج کی تقریر کا اصل مقصود ہی آپ سے چندہ مانگنا ہے. اب ہم نے جو نئی اسکیم شروع کی ہے میرے اس قرآن مجید کے حقوق میں, اگر آپ پڑھیں گے اسے, پڑھیے خدا کے لیے, بارہا میں نے استدعا کی ہے, کوئی بھی یہاں کا شخص ایسا نہ رہے آنے والا جو اس رمضان مبارک میں چاہے اس نے پہلے پڑھے ہو یہ دونوں کتابچے, لیکن اب پھر وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے تاکہ میرے اس کام کو سمجھ سکے. وہ نہ ہو کہ میں بھی یہی کہتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں کہ ہر کسے ازن خود شد یار من وس درون من نجس تسرار من, ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بھی بنا رہا, معتقد بھی بنا رہا, مجھ سے محبت بھی کرتا رہا, لیکن یہ کہ اس نے کبھی میرے دل کے اندر جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کس غم کے اندر گھلا جا رہا ہے, اس کو کون سی فکر دامنگیر ہے, اس کے سامنے کون سا کام ہے, کون سی چیز ہے کہ جس نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. اگر اس کی فکر آپ نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ میں عرض کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی طریقے سے کہتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. آپ حضرات پھر دیکھیے, پھر سوچئے, یہ نہ سمجھیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں, پھر پڑھیے. میں نے اس میں ایک قرآن یونیورسٹی کا کانسیپٹ پیش کیا ہے, ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس کا مرکزی شعبہ قرآن, اور جو بھی اس یونیورسٹی میں آئے اس شعبے کا تو وہ لازمن طالب علم ہو. پھر یہ کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, زوالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, باٹنی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہسٹری ہے, جغرافی ہے, اکنامکس ہے, تمام شعبے ہوں لیکن مرکزی شعبہ اس کا قرآن مجید ہو کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے قرآن کا پڑھنا. پھر جس علم کو وہ پڑھے گا, قرآن سے جو اخذ کرے گا, اپنے خاص علم میں اپنے شعبے میں جو رہنمائی اور جو بصیرت اسے قرآن سے حاصل ہوگی, پھر وہ اس کو لوگوں تک پہنچا سکے گا. اور مختلف شعبوں کے اندر جو ہے اس طرح ایک رینائسنس کی ضرورت ہے, ایک تحریک احیاء علوم نہیں, تحریک احیاء علم کی ضرورت ہے. ہمارے نزدیک علم جو ہے ایک وحدت ہے, یہ در حقیقت اجزاء میں منقسم نہیں ہے, یہ تو ہمارے جیسے جیسے اسپیشلائزیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے, برانچنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ علم تو در حقیقت ایک وحدت ہے, یہ ایک آرگینک ہول ہے. تو احیاء علم کی ضرورت ہے. دو چیزیں میں نے اپنے اس کتابچے میں اسلام کی نشت ثانیہ میں پن پوائنٹ کی ہیں, ایک تجدید ایمان اور ایک احیاء علم, اور ان دونوں کے لیے جو مبنا ہے، جو منبع اور سرچشمہ ہے، جو اس کی اساس ہے، جو اس کا مرکز و محور ہے، وہ ہے قرآن حکیم. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں میری زندگی میں وہ وقت بھی آ جائے کہ قرآن مجید کے نام پر ایک یونیورسٹی قائم ہو. میں نے سنا ہے لاہور میں اس کا چرچا بھی ہے، ضروری نہیں کہ ہر کام میرے ہاتھوں، کوئی اور اللہ کا بندہ اسے کرے. میں نے تو وہ شعر پڑھا تھا پچھلے دنوں بھی کہ محبت چون جوا گردد رقابت از میں آخیزد، یہ تو کسی مقصد کے ساتھ لگن جو ہے اس کی پختگی کی علامت ہے. اگر اس مقصد کو میرے ہاتھوں پورا نہیں ہوتا میں دیکھ سکتا، تو کسی اور کے ہاتھوں ہو جائے تو ہمیں تو مقصد عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو توفیق دے. لیکن یہ کہ یہ نقشہ جو ہے، جیسے ہی میں نے قرآن اکیڈمی کا نقشہ پیش کیا تھا، وہ اسلام کی نشأت ثانیہ میں ہے، اسی وقت میں نے ایک قرآنی یونیورسٹی کا تصور پیش کیا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی محدود وسائل و ذرائع ہیں، ظاہر بات ہے میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ میں نے نہ کسی بیرونی کسی حکومت سے کوئی مدد لی ہے، نہ یہاں کی حکومت سے ایک پیسے کی کوئی مدد لی ہے، کوئی گرانٹ کسی زکات فنڈ سے، کسی اوقاف فنڈ سے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میرا دامن اس سے بالکل پاک ہے، ایک پیسے کا دھبا بھی نہیں. پھر یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ شعر میں نے سنایا تھا کہ فضل کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں. میں نے کسی سرمایہ دار کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہیں کیا، صحیح یا غلط کوئی نسبت میری کسی سرمایہ دار کے ساتھ نہیں ہے. میرے تو وہی جو میرے ساتھی ہیں، چاہے وہ طبقہ متوسطہ کے لوگ ہیں، چاہے وہ طبقہ جو زیری ہے ہمارے معاشرے کا اس کے لوگ ہیں، انہوں نے سارا ایثار کیا ہے، انہوں نے قربانی کی ہے، انہوں نے وسائل فراہم کیے ہیں، اور اسی سے یہ کام ہوا جس تدریج سے ہو رہا ہے میں اس پر مطمئن ہوں. میں نے تو عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسانوں میں سے سمجھتا ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ اس قرآن اکیڈمی اور مستقبل کی، اگر اللہ کو ہمارے ہاتھوں وہ کام بھی مطلوب ہے اور پسند ہے، تو اگر مستقبل کی کوئی قرآن یونیورسٹی وجود میں آئی، اس کے درمیان کی ایک کڑی ہے جس کا کہ آغاز اب ہو چکا ہے، تعمیر کا مرحلہ شروع ہو چکا، وہ قرآن کالج ہے. بڑی تعداد میں ہمیں چاہیے پنیری تاکہ اس میں سے سلیکشن ہو سکے. ہم نے اسکیم یہ بنائی ہے کہ ایف ایس سی پاس طلبا نوجوان، یہ وہ ہے کہ بیسک چیزیں جو ہے وہ نکل چکی، بیسک استعداد حاصل ہو چکی. آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپ وغیرہ میں، امریکہ میں تو یہ 12 سال ہی کا کورس ہے بنیادی، اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول ہے، اسکول سٹیج ہے، 10 سال کا نہیں 12 سال کا. تو یہ اسکول سے پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں سیدھے، پھر وہ کالج والج کا کانسیپٹ ان کے ہاں نہیں ہے. تو یہ جو اسکول ایج ہے در حقیقت ایف اے اور ایف ایس سی ہماری جو ہے وہ اسکول سے فراغت ہے. اس کے بعد مختلف لائنوں کے اندر لوگ بٹ جاتے ہیں، کوئی میڈیکل میں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی فلاں کوئی فلاں. اور اس سطح پر بہت سے نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے نمبروں سے رہ گئے، تھوڑے سے نمبروں سے میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا، اب وہ حیران اور پریشان ہے، سرگردان ہے کدھر جائیں ادھر جائیں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں. بے شمار نوجوان آپ کو گھومتے مل جائیں گے، جن کے پاس پیسہ وافر ہے وہ باہر بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو. لیکن ایسے لوگ تو ہمارے یہاں، بہرحال جہاں تک پرسنٹیج ہے آبادی کی، اس کے اعتبار سے تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو ایسی کثیر تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی باپ ایسا ہو کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ میرے بچے کے لیے میڈیکل کا بھی امکان ہے اور میرے بچے کے لیے انجینئرنگ کا بھی امکان ہے اور اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ یہ طے کرے کہ نہیں، مجھے اپنے بچے کو قرآن مجید کے علم کے لیے، جو ہائیسٹ کیریئر ہو سکتا ہے، جو سب سے زیادہ سنہری ہو سکتا ہے کیریئر، اگر ہمیں ذرہ برابر بھی اعتماد اور یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. تم میں بہترین لوگ ہوئے، بعض لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، تم میں بہتر لوگ ہوئے ہیں، بہتر نہیں بہترین. عربی زبان میں یہ جو انگریزی میں 3 ڈگریز آتی ہیں، گڈ بیٹر اور بیڈ، گڈ بیٹر اور بیسٹ، اس کے بجائے عربی میں 2 ہی ہیں. لیکن اگر تو آئے وہ جو دوسری ڈگری ہے اس کے ساتھ من آ جائے تو وہ کمپیریٹو ہے، اور بغیر من کے آئے تو وہ سپرلیٹو ہے. اگر یہ کہا جائے انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، تو یہاں خیر کا ترجمہ بہتر کیا جائے گا. جہاں وہ من کی اضافت نہ ہو بلکہ صرف یہ ہو کہ خیرکم، تم میں بہترین لوگ، تم میں سب سے اعلی لوگ، تم میں سب سے اونچے لوگ وہ ہیں جن کا کہ مشغلہ ہی یہ ہو، جو زندگی کا کیریئر ہی اس کو بنا لے، کہ اللہ جی وہ لوگ کہ جو تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب سیکھنے سکھانے کے وہ سارے لیول ذہن میں رکھیے. اگر کسی میں عوامی سطح ہی پر قرآن کو سکھانے اور عام کرنے کی استعداد ہے تو وہ اس میں لگے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں خیر حکم کے درجے میں آئے گا. کسی کے اندر اعلیٰ علمی صلاحیت ہے، کوئی کسی اونچے علمی سطح کے اوپر قرآن مجید کے علم و حکمت کو عام کر سکتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے، اس سے بھی بہتر درجے میں وہ خیر حکم کی جو ہے نوید کا وہ مستحق ہوگا. اگر ہمیں کچھ بھی یقین ہے، اس کے رسول کے دعوے آسان ہیں، لیکن ہر شخص جو ہے اپنے گریبان میں جھانکے، یقین ہے مجھے اس پر؟ اگر یقین ہو تو اس کا ظہور ہوگا میرے عمل میں. میں نے کتنی محنت کی قرآن کو سیکھنے پر، میں نے کتنی محنت کی قرآن کے سکھانے میں، میں نے اپنی اولاد کے لیے کب پسند کیا کہ وہ قرآن سیکھے اور سکھائے، میں نے یہ چاہا یا نہیں چاہا. یہ ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دارالعلوم میں داخل کر دیجئے، اس لیے کہ وہاں کا ماحول جیسا کچھ ہے مجھے بھی معلوم ہے. پھر یہ کہ وہاں، چونکہ وہاں بھی ایک طرفہ معاملہ ہے، وہاں دنیاوی علوم نہیں ہے، جدید علوم نہیں ہے، جدید فکر نہیں ہے، تو وہ معاملہ یہ تو ہے کہ بہرحال جو وہ اپنی جگہ پر مفید کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اس سے کم ہماری مسجدوں میں امام اور خطیب جو ہیں وہ تو ہمیں مل رہے ہیں، ہمارا یہ دینی اور مذہبی ڈھانچہ تو قائم ہے، لہذا ان کی خدمات کا اپنی جگہ پر اعتراف ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ میں نے خود یہ کیا کہ اپنے بچوں کو میں نے دارالعلوم میں داخل کیا ہوتا، نہ میں آپ کو اس کا مشورہ دے رہا ہوں. آپ پڑھائیے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ آپ دیکھیے اتنی اٹیچمنٹ ان کی ہو جائے کہ پھر وہ ہم وقت اپنے آپ کو قرآن مجید ہی کے ساتھ وقت کرنے کے لیے تیار ہو، اسی کے سیکھنے سکھانے کو وہ اپنا اصل کیریئر بنا لیں. اس کے لیے اگر آمادہ تیار ہیں تو ہم نے جو درمیانی اسکیم شروع کی ہے وہ یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شریک ہو سکے. وہ یہ ہے کہ ایف ایس سی کا بچہ ہے، وہ ہمیں دیجئے، جیسے کہا کرتے تھے مولانا احمد علی، ہمیں دو، ہم اسے کچھ اور بنائیں گے، تم کچھ اور بنا رہے ہو. تم نے وہاں ان کو بھیجا ہے کہ جہاں پیسہ ہے، جہاں دنیاوی اعتبار سے کوئی روشن اور تابناک کیریئر ہے، ہم تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں جہاں عاقبت ہے، دین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید ہے، جہاں فضا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو ہمیں اپنے بچے دیجئے، یہ سب سے بڑا چندہ ہے، یہ سب سے بڑا ایثار ہے، یہ سب سے بڑا انفاق ہے. کوئی کروڑ پتی اگر 1,00,000 روپے کا چیک بنا کر ہمیں دے دے گا، میری نگاہ میں اس کی وہ وقت نہیں ہے جتنی کہ اس کی وقت ہوگی کہ کوئی شخص، کھاتے پیتا شخص، جو اپنی زندگی کے اندر اپنا بھی کوئی مقام رکھتا ہے، جو اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی کیریئر جو ہے اس کی تعلیم دلوا سکتا ہے، وہ اگر طے کرتا ہے کہ نہیں، میرا یہ بچہ اب یہ ہوگا، اس کام کے لیے وقف ہو جائے گا کہ یہ دین سیکھے اور سکھائے اعلیٰ ترین علمی سطح پر، پھر یہ کہ وہ اس ماحول میں پلے بڑھے ہوں کہ ان میں احساس کمتری نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں، ان کے اندر وہ ساری جو بھی کچھ احساس محرومی اور احساس کمتری کی وجہ سے جو منفی احساسات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ان سے بچے ہوئے ہوں، اور وہ پھر دین کو سیکھیں اور اعلیٰ ترین علمی سطح کے اوپر اس کو پھیلائیں. یہ سب سے بڑا چندہ ہے جو مجھے درکار ہے. اور اس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسکیم یہ بنائی ہے کہ بہت بڑا رسک بھی نہیں ہے، ہم ان کے 3 سال لیں گے اور گریجویٹ کرا دیں گے. ٹھیک ہے، سائنس کا شعبہ تو پھر ختم ہو جائے گا، ٹیکنیکل لائن میں جانے کے وہ قابل نہیں رہیں گے، یہ تو فیصلہ کر کے آپ بھیجئے. لیکن یہ کہ صرف سائنسی کا شعبہ تو نہیں، سول سروس کے شعبے ہیں، وکالت کا شعبہ ہے، اور وکالت ہمارے ہاں جس رخ پر حالات جا رہے ہیں، بہرحال شریعت کا کچھ نہ کچھ نفاذ اب ہوگا، شریعت کورٹیں اور یہ اور وہ چل رہی ہیں، لہذا یہاں وکالت جو ہے وہ دینی اس کا ایک لازمی جز بن جائے گا. وکالت کا شعبہ ہے، درس و تدریس کا شعبہ ہے، سول سروس ہے، یہ تمام چیزیں موجود رہیں گی. ہم صرف 1 سال اضافی لے رہے ہیں، 3 سال میں آپ کو آپ کا بچہ گریجویٹ بنا کر آپ کے حوالے کر دیں گے. اس کے اندر پولیٹیکل سائنس ہم پڑھائیں گے، کوئی اکنامکس پڑھنا چاہتا ہے اکنامکس پڑھائیں گے، کوئی ایسے علوم، اس لیے کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی کا BA کا امتحان اس سے ضرور پاس کروا دینا ہے. باقی جو دینی تعلیم ہم اسے دیں گے وہ عربی زبان بھی، وہ ایک مضمون کی حیثیت سے اس میں شامل ہوگی، اسلامیات ایک مضمون کی حیثیت سے شامل ہوگی، باقی ہم جو اپنا کورس بنائیں گے وہ جو اضافی ہمیں پڑھانا ہے اس کے لیے اضافی 1 سال لے رہے ہیں. تو ذرا سوچیں آپ لوگ، 1 سال بھی اپنے بچے کا دینے کو تیار نہیں. یہ ایک ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے گریبان میں منہ جھانکے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے نہ معلوم کتنے پاپڑ بیلے ہیں، ان کے داخلوں کے لیے کتنی کتنی آپ نے سفارشیں وہاں پہنچائی ہیں، کتنا آپ نے حلال اور حرام سے کما کما کر ان کی فیسیں جو ہیں وہ جمع کرائی ہیں، آپ نے انہیں 7 سمندر بھیجا ہے، ان کے دین و ایمان کا رسک لیا ہے، وہ آپ کے ہاتھوں سے بھی نکل گئے ہیں، انہوں نے وہاں شادیاں رچائی ہیں اور اب وہ نہ ماں کو جانتے ہیں نہ باپ کو جانتے ہیں کہ کون ہمارے والدین ہیں. یہ سارے حادثے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، لیکن پھر بھی ہر شخص ہے کہ اسی راستے پر چلنے کے لیے بیتاب ہے. جو جس کے پاس وسائل و ذرائع ہیں وہ اسی راستے پر دوڑ رہا ہے بک ٹک، جس کے پاس وسائل و ذرائع نہیں وہ حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے اس راستے کو، ورنہ یہ کہ اس کے اندر بھی کوئی ارادہ دوسرا موجود نہیں. میں آج جو بھی میرے پاس امکانی حد تک جو بھی تاکید کرنے کی صلاحیت ہے میں اس کے ساتھ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے چندہ درکار ہے، اس قرآن کالج کے لیے چندہ درکار ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا چندہ جو ہے مجھے وہ آپ کی اولاد کا چندہ درکار ہے، مجھے وہ نوجوان چاہیے. ہماری اسکیم فیل ہو جائے گی اگر ہمیں مناسب تعداد میں نوجوان نہ ملے. اس سے پہلے ہم نے کوشش کی، بالکل ریجیکٹ مال ہمارے پاس آیا، ہم نے نہیں شروع کیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں چاہیے کچھ لوگ ہوں بھی اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ اس میں احساس محرومی اور احساس کمتری کی منفی کیفیات اور احساسات نہ ہو. پھر یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ذہانت اور فطانت کی پونجی لیے ہوئے آئے ہو. وہ اگر آئیں گے، ہم نے حجت قائم کر دی، ہم نے اعلان کر دیا، ہم نے اس کا پروسپیکٹس اعلیٰ ترین سطح پر شائع کر دیا، ہم نے اس کا بروشر شائع کر دیا، اس کے لیے سارا اہتمام انتظام ہم کر رہے ہیں. اب اگر نہیں آتے ہیں، آپ کی طرف سے آپ کے نوجوان نہیں آتے ہیں، تو حجت آپ پر ہوگی، جواب اللہ کے ہاں آپ دیں گے، میرے پاس مجھے کوئی جواب دہی وہاں نہیں کرنی ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ آج کل روانہ ہو جاؤں گا، رمضان کے یہ دو جمعے مجھے یہاں مل گئے، غنیمت ہیں. بقیہ آپ رمضان مبارک میرا پورا انشاءاللہ العزیز مکہ مکرمہ میں اکثر و بیشتر اس کا جو ہے کم سے کم آخری عشرہ وہاں بسر ہوگا. میں وہاں آپ کے لیے دعائیں کروں گا کہ اللہ آپ کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے، فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید میں انفاق پر جتنا زور آیا، خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. آپ سمجھتے ہیں شاید یہ صرف روپے پیسے کا خرچ ہے، جہاں آتا ہے انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. سب سے بڑا رزق جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اگر آپ تجزیہ کریں گے تو سب سے بڑا رزق جو مجھے اس نے دیا ہے وہ کچھ ذہانت ہے، فطانت ہے، صحت ہے، زندگی ہے. یہ میرے داخلی رزق ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. ہر شخص کو اللہ نے برابر ذہین نہیں بنایا، ہر شخص نے اللہ میں برابر استعداد، اللہ تعالیٰ نے برابر استعدادات نہیں رکھی. جس کو کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اضافی حصہ عطا فرمایا، یہ اس کا نصیب ہے، یہ اس کا رزق ہے. عربی زبان میں رزق کے معنی صرف یہ کھانا پینا نہیں ہے، بہت بڑے مغالطے میں لوگ ہیں. ایک جگہ سورہ واقعہ میں لفظ آیا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اے لوگو تم نے اپنا رزق یہ ٹھہرایا ہے کہ تم قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، محمد رسول اللہ کی تکذیب کر رہے ہو. معلوم ہوا کہ رزق کے معنی نصیب ہیں. تم نے اپنا حصہ یہ قرار دیا، تم نے اپنا نصیب یہ بنایا، تم نے اپنا رزق اسے بنایا کہ تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو محمد کو اور قرآن کو. تو رزق جان لیجئے صرف کھانے پینے یا روپے پیسے کا نام نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ جسم بھی اس کا دیا عطا کردہ رزق ہے مجھے، اس میں جو قوتیں صلاحیتیں ہیں، جو فیکلٹیز ہیں، وہ اللہ کا رزق ہے. اور میرے جسم سے باہر ہو کر مال اور دنیا کی جو ساز و سامان ہے اور جو رشتہ داریاں ہیں، یہ سب بھی اللہ کا رزق ہے. لیکن میرے اپنے وجود سے خارج جو سب سے بڑا رزق ہے اللہ کا، وہ اولاد ہے جو سب سے بڑا رزق. اس کو لگانا، اس کو کھپانا، یہ سب سے مشکل، سب سے کٹھن کام ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے بچے اس کام میں لگے. میں نے انہیں دارالعلوم میں نہیں بھیجا، ایک نے MBBS کیا، ایک نے MA فلسفے میں کیا، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرے دائیں اور بائیں بازو بنے ہوئے ہیں، وہ میرے دست و بازو ہیں، میرے کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک میری نیابت کر رہا ہے آپ کے ہاں اسی جمعے میں جب میں یہاں نہیں ہوتا، دوسرا جو ہے وہ ہر دفعہ نماز آپ کو پڑھا رہا ہے، اور جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس میں وہ میرے اس وقت دست و بازو بن گئے. اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہوگی. اور میرے دو بچے اور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. میرے داماد ہیں اس کام کے اندر لگے ہوئے، ایک اور داماد وہ ڈینٹل سرجن ہے اور وہ ترجمہ قرآن کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے آج لاہور میں. یہ اللہ کا فضل ہے. اس وقت ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں، کوئی فخر کرنے کے لیے نہیں، کوئی آپ پر دھوس جمانے کے لیے نہیں، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے کہہ رہا ہوں تو یوں نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہ کیا ہو، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہوں. میری جو بھی اس میں میری پرائیورٹیز نہیں ہے، میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جس کی عملی مثالیں اور ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ بات نہیں ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. الحمدللہ کہ وہ بات نہیں ہے، میں نے یہ کام کیا ہے. اور اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا چندہ مجھے جو درکار ہے آپ سے، وہ آپ کی اولاد کا چندہ ہے، آپ کے لخت جگر، جو محبوب ترین شے ہے آپ کو دنیا میں. سورہ تغابن کا درس ہوا ہے، بارہا ہوا ہے، اس میں اولاد کو اللہ نے دونوں کے ساتھ بریکٹ کیا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. علائق دنیاوی میں محبوب ترین بیویاں اور اولادیں، بیٹے. اور دوسری طرف انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دنیا میں ایسٹس جو ہے انسان کے، مال اور اولاد، اولاد دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے. سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کا جا کر مطالعہ کیجئے گا. تو یہ ہے جو چندہ مجھے آپ سے درکار ہے. مزید ایک چندہ اور بھی درکار ہے، وہ پیسے کا چندہ بھی درکار ہے. اس قرآن کالج کی کنسٹرکشن ہم شروع کر چکے ہیں، ہم نے اس کے لیے جو بھی ہمارے پاس اثاثہ تھا وہ لگا دیا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کی تعمیر ظاہر بات ہے کہ نہیں، اگر پیسے آپ کی طرف سے آئیں گے، میں نے کسی حکومت کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اور 10 برس اس مسجد میں ہو گئے اور 10 برس مسجد خضرا میں، کوئی شخص جو وہاں بھی مجھے سنتا رہا وہ گواہی دے کہ کبھی میں نے اپنے ادارے کے لیے، قرآن اکیڈمی کے لیے یا انجمن خدام القرآن کے لیے کبھی ایک پیسے کا چندہ بھی کیا. پورے 21 برس کے بعد آج لاہور میں میں آپ حضرات سے، اور کہیں مجھے نہیں جانا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں انفاق کیجئے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ رقوم جو ہے پوری دلی آبادگی کے ساتھ پیش کیجئے. اور یہ باہ مبارک اس کے لیے اس اعتبار سے بہت غنیمت ہے، یہ ساتھ یہ 20 دن جو ابھی آپ کے پاس اور ہیں، اس لیے کہ اس میں ہر نیکی کا 70 گنا اجر آپ کو مل جائے گا. یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اس میں مالی وسائل بھی اگر اس قرآن کالج کے لیے پیش کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ ویسے تو ہر وقت آپ پر سخاوت جو ہے وہ تو آپ کی سیرت کا جزو لا ینفق تھا، لیکن الفاظ یہ آتے ہیں حدیث کے اندر کہ رمضان مبارک میں تو آپ کی سخاوت ایک بہت تیز آندھی کی شکل اختیار کر لیتی تھی. آپ کو چاہیے کہ کسی درجے میں اس کے اندر بھی آپ حصہ لیں. یہی دو چندے ہیں اس وقت جن کے لیے مجھے آپ سے کہنا تھا، اور اس میں بھی مقدم، کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو، مقدم جو ہے جس پر دار و مدار ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں صحیح استعداد والے، صحیح مناسب تعداد کے اندر طلبہ نہ ملے تو ہم اس کالج کی سکیم کو ابینڈن کر دیں گے، اور حجت آپ لوگوں پر ہوگی، مجھ پر نہیں ہوگی. لہذا وہ میرے نزدیک اہم تر ہے، وہ مقدم تر ہے. زیادہ بات بھی میں نے اسی کی کی ہے، اسی کے لیے ساری تمہید بیان کی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے ظاہر بات ہے دنیا میں جہاد کا بھی جہاں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، جاہدو بے اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، مال کا ذکر جو ہے مقدم ہو جاتا ہے. میں تو پھر بھی یہاں پر اس قرآن کالج کے ضمن میں اسے مؤخر کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی ایک ضرورت ہے. اور میں نے آج آپ کے سامنے اسی لیے اس قدر تفصیل سے یہ بات بیان کی. آج میں اس موضوع سے متعلق جو بنیادی لٹریچر ہمارا ہے وہ سیٹ بنا کر یہاں لے آیا ہوں. اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، انجمن خدام القرآن کے پہلے 10 سالوں کی کارکردگی کی رپورٹ، اب اللہ کے فضل سے 15 سال ہو گئے اس کے قیام کو، لیکن اب ہم نے کوئی مزید رپورٹ شائع نہیں کی ہے، لیکن پہلے 10 سال کی رپورٹ شائع کی تھی، وہ بھی اس لفافے کے اندر موجود ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری اس کارکردگی کے کون کون سے شعبے ہیں، کس کس میدان میں کیا کام. آج سے 5 برس قبل تک ہم کہاں پہنچ چکے تھے، اس سے ایک اندازہ آگے کا بھی آپ بنا سکتے ہیں. قرآن کالج کا نہایت خوبصورت دیدہ زیب بروشر اس کے اندر شامل ہے، قرآن کالج کا اس کے اندر پراسپیکٹس شامل ہے، داخلے کا فارم شامل ہے. کیونکہ یہ محدود تعداد میں ہے، میں ان کی قیمت نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ لفافہ جو ہے صرف تاکہ وہ لوگ جو واقعتاً چندہ دینے کا فیصلہ کر لیں، وہ چندہ چاہے اولاد کی شکل میں ہو اور چاہے کوئی وہ پیسے کی شکل میں ہو، وہی حضرات صرف اس کو لے سکیں. اس لیے وہ 20 روپے کے اندر ملے گا، جو صاحب بھی لینا چاہیں وہ وہاں پر موجود ہے، وہ آپ لے لیجئے گا. باقی آج اگرچہ دیر ہو گئی ہے، لیکن چونکہ یہ میرا الوداعی جمعہ ہے، جمعۃ الوداع تو اب اس وہ آئے گا، چوتھا جمعہ جو آئے گا، لیکن میرا الوداعی جمعہ ہے آپ کے ساتھ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے زندگی ہے یا نہیں ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں نے پچھلے 4 جمعوں میں، آج 5واں جمعہ ہے، نہ ملکی حالات کے بارے میں کوئی گفتگو کی، نہ سیاست کا کوئی ایک لفظ جو ہے سیاسی مسائل کا میری زبان پر آیا، لیکن وقتی ضرورت کے تحت میں 2 باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ میرا جو حکم اور اقامت قرآن کا معاملہ ہے، حکم بالقرآن اقامت قرآن، میرے جو اس نزدیک اس کا میرے سامنے جو طریقہ کار ہے وہ انقلابی ہے، میں اسی پر عمل پیرا ہوں. ظاہر بات ہے اس میں بھی آگے بڑھنا، مردان کار ملیں گے تو گاڑی آگے چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. لیکن میرا طے شدہ راستہ وہی ہے، اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں، وہ سیرت النبی کا بیان کر چکا ہوں انقلابی طریقہ کار کے اعتبار سے. دوسرا یہ کہ اس وقت ملک میں شریعت کی بالادستی کے لیے جو بھی ایک اجتماعیت قائم ہوئی، میں نے اس میں بھی شرکت اختیار کی، اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ان راستوں سے ہونا بہت مشکل ہے. شریعت کی ٹوٹل بالادستی اور یہ ہماری اسمبلی اس کو گوارا کر لے، یہ میرے نزدیک تو محال مطلق ہے، اس کا ہونے کا کوئی امکان نہیں. لیکن بہرحال ایک کوشش ہو رہی تھی، ایک جدوجہد تھی، علماء جمع ہوئے، صرف دینی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم وجود میں آیا، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شامل ہوئے، تو میں نے یہ سمجھا کہ مجھ پر یہ دینی حجت ہے کہ اس میں شامل ہونا چاہیے، ان کو تقویت پہنچانی چاہیے۔ میں نے یہ الفاظ کہے کہ جوتیاں سیدھی کرنے کا کام بھی ہمیں اگر اس ضمن میں کرنا ہوا، وہ سونپا گیا تو ہم وہ بھی کریں گے، اسے سعادت سمجھیں گے۔ ہمیں کوئی آفیسز نہیں چاہیے، ہمیں کہیں نمایاں ہونے کا کوئی ہمارا کوئی خواہش نہیں ہے، باقی ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو اس پر ہم عمل پیرا ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈیڑھ دو سال تک تو سوتی رہی، اس اور ان کے لوگ کہتے رہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی جا کر انگلستان شریف میں یہ بیان دے آئے کہ یہ منظور نہیں ہوگا، میں اس کو منظور نہیں ہونے دوں گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوش ٹھکانے آئے ہیں۔ اور اب جبکہ وہ 27 رمضان مبارک کی بات سامنے آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھلبلی مچی ہے۔ تو وزیر مذہبی امور جو ہے انہوں نے بلایا تھا متحدہ شریعت محاذ کے کچھ جو اہم لوگ ہیں، نمایاں لوگ ہیں، انہیں میں بھی اس میں مدعو تھا اور حاضر ہوا تھا۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ جہاں تک وزیر صاحب کا معاملہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ چونکہ وہ ابھی حال ہی میں نئے اپوزیشن سے حکومت میں گئے ہیں، تو ذرا ابھی یہ ابتدائی دور ہے ان کا، ہوتے ہوتے وہ بھی ہو جائیں گے جو کچھ ہو جاتے ہیں سب کے سب لوگ اس اقتدار کے دائرے میں جانے کے بعد، لیکن ابھی میں نے دیکھا ان کا رنگ کچھ مختلف تھا۔ وہ تیار تھے، سنجیدگی سے سوچ رہے تھے، غور و فکر کرنے کو تیار تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے سامنے تھا، یہ تو ہمیں محسوس ہوا کہ اب یہ سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دستور کے اوپر بھی بالادستی شریعت کی ہو جائے تو یہ سارا ڈھانچہ خطرے میں پڑ جائے گا، یہ فیڈرل پارلیمنٹری سٹرکچر جو ہے اس کے بارے میں بھی لوگ جو ہے وہ اٹھا دیں گے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، یہ شیرازہ بکھر جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دستور کو کم سے کم اس کے اندر ڈسٹرب کیا جائے، عدالتی نظام جو ہے وہ آپ چاہیں وہ شریعت کے مطابق، اس کے لیے ہم آمادہ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ بات اس حد تک جو ہے شریعت بالمنظور ہو جائے۔ ہوتے ہوتے بات یہاں تک آئی کہ وہ کم سے کم ترامیم دستور کے اندر جو عدالتی نظام پر شریعت کی بالادستی، ٹوٹل بالادستی، انکویسچنیبل اور وداؤٹ اینی ایکسیپشن، اگر اس بالادستی عدالتی نظام پر قائم کرنے کے لیے جتنی ترمیم ضروری ہے دستور میں، اگر صرف اتنی ترمیم کر کے باقی دستور کو پروٹیکشن دے دی جائے تو شاید بات بن جائے۔ تو ہم نے بھی اس میں کچھ ان کے ساتھ آمادگی کا اظہار کیا کہ چلیے اگر یہ کام بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے سوچیں گے، اگرچہ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے، آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجئے پھر اس کے بعد جو ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ 27 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہماری جو ہے یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں ان باتوں میں الجھا کر اور اس کو لمبا کروا کے تو ہمارے اس پروگرام کو معطل کروا دے تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اب آپ کو اگر ارجنسی کا احساس ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر وزیر اعظم صاحب ملاقات کریں، بتائیں وہ کہاں تک آنے کو تیار ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر روح ختم نہیں ہوتی شریعت بل کی، اس کی اسپرٹ جو ہے وہ انجر نہ ہو تو ہم اس میں مساعدت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ بات پہلے بھی کہی گئی ہے، ہمیں الفاظ سے بحث نہیں ہے، ہمیں آم کھانے ہیں پیڑ نہیں گننے۔ لیکن اس کے بعد ان مذاکرات کے دو ہی دن کے بعد معلوم ہوا کہ جروجو صاحب نے یہ فرمایا وزیر صاحب سے کہ بھائی کوئی ایسی شکل اختیار کرو کہ دستور کو بالکل نہ چھیڑا جائے، اگر یہ شکل ہے تو پھر شریعت بل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر تو وہ وہی ہوگا، ایک لمبا پروسیجر ہے شریعت کورٹ کے تھرو، ہر چیز جو ہے اس کو کروایا جائے اور لیجسلیشن پہلے ہو اور پھر ہو معاملہ، تو یہ تو جیسے کہ وہ دفاع ہمیشہ سے موجود، قرارداد مقاصد ہمیشہ سے موجود، لیکن وہ نہ ہونا ہونا نہ ہونا برابر معدوم کے درجے میں، ایسے ہی وہ شریعت بل بھی معدوم کے درجے میں ہو جائے گا۔ تو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ مساعدت نہیں ہوگی۔ 27 تاریخ ادھر آ رہی ہے، ہمارا جو شریعت محاذ کا شورا کا اجلاس ہے وہ ہے 7 جون کو، لیکن ایک بات اچھی طریقے پر سمجھ لینے کی ہے، اور یہ میں نے ہر لیول پر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہمارا یہ جو ڈیڈ لائن ہم نے 27 رمضان مبارک کی دی تھی، اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اگر 27 رمضان مبارک تک یہ بل بغیر اس کی روح کو مجروح کیے ہوئے اگر پاس نہیں ہوتا تو کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ متحدہ شریعت محاذ میں جو جماعتیں شامل ہیں ان کے جو ارکان، ان کے جو وابستگان سینٹ میں، یا یہ کہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ فوراً استعفیٰ دیں۔ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے، جب وہ کہتے ہیں کہ پھر اس حکومت کا جواز نہیں، اگر حکومت بے جواز قائم رہتی ہے تب بھی انہیں تو بے جواز اپنا معاملہ اس کے ساتھ نتھی رکھنے کا پھر کوئی جواز اخلاقی جو ہے حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں، میں نے یہ بات واضح کی ہے، تو پھر شریعت بل کے مخالفین کو یہ کہنے کا بھرپور موقع ملے گا، جو وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نورا کشتی ہے، یہ صرف دکھاوے کی بات ہے، یہ در حقیقت تو کسی شخص سے ملے ہوئے ہیں، یہ بات جو ہے یہ کسی نہ کسی حد تک پھر ان کو کہنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ پھر یہ لوگ کوئی سیریس نہیں، کوئی قربانی دیے بغیر، ہمیں معلوم ہے بڑے پاپڑ بیل کر لوگ پہنچے ہیں اسمبلیوں کے اندر، بڑی محنتیں کی گئی ہیں، لیکن قربانی دیے بغیر کبھی کوئی کام نہیں ہوتا. اور کوئی تحریک اگر عوامی سطح پر اٹھانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب تک عوام یہ محسوس نہ کریں کہ یہ لوگ دے مین بزنس، وہ واقعتاً کچھ کرنے کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے کوئی ثبوت ان کے سامنے نہ آئے، اس وقت تک عوام بھی کوئی محنت کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لہذا یہ بات جو ہے میں آپ حضرات سے بھی عرض کر رہا ہوں، جس جس کی جہاں جہاں کوئی رسائی ہے وہ اس بات کو بھی پھیلائے. باقی یہ جو عرصہ ہے ہمارے پاس، اس میں آپ لوگ پوری محنت کریں، شریعت بل کے لیے جدوجہد کیجئے، اپنے حلقہ اثر میں، تراویح کے اجتماعات میں، جمعوں کے اجتماعات میں اس کا ذکر ہو، ختم قرآن کی محفلیں ہوں گی اس میں اس کا ذکر ہو، جمعے کے دن مظاہرے کیے جائیں، یہ سارا کام شریعت محاذ کی طرف سے جو بھی پروگرام ملے، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس میں بھرپور طریقے پر شرکت فرمائیں، اور کم سے کم ان ایام میں تو یہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعتاً شریعت کے طالب ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی کرسی نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی وزارت، کوئی سفارت، کوئی ہمیں اقتدار کے اندر حصہ درکار نہیں، ہمیں صرف شریعت درکار ہے. شریعت اسلامی کی بالکل ٹوٹل بالادستی ہماری پوری زندگی کے اوپر، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، اور چاہے وہ مقننہ ہو، تینوں جو شعبے ہیں، آرگنز ہیں جدید ریاست کے، اس پر شریعت کی بالادستی. تو یہ میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات سے عرض کر دوں، اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. میں بھی انشاءاللہ تعالی عید کے بعد حاضر ہو جاؤں گا. پھر یہ کہ 7 جون کو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، اگر یہ جانے شریعت کی بالادستی کی جد و جہد میں چلی جائیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت اور کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ہوگا اسی نہج پر، اگر اس کو چھوڑ چھاڑ کر ہلکا اور پھر صرف کسی الیکشن ہی کے چکر میں پڑ گئے تو پھر لوگوں کی وہی شکوک و شبہات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کو اور تقویت حاصل ہو جائے گی. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت کر رہا ہوں کہ میں نے آج بہت زیادہ وقت آپ سے لے لیا ہے، لیکن اس میں نے عرض کر دیا تھا کہ میرا آج الوداعی خطاب ہے. اب اگلے جمعوں میں آپ کو بڑا آرام اور چین رہے گا اور صرف وہی 8 گھنٹے کی تقریر انشاءاللہ سننی پڑے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.